گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ آج مریض اور معذور شرعی کی نماز کے احکام، معذور شرعی ہو یا ویسے ہی معذور ہو، یہ لوگ کس طریقے سے نماز پڑھیں گے، مرض کی حالت میں نماز پڑھنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، کیا مریض کو نماز معاف ہو جاتی ہے، اگر معاف نہیں ہوتی تو کیسے پڑھے گا، بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، لیٹ کر نماز کیسے پڑھیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اشاروں سے کیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ سوالات سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سفر کی حالت کے اندر ہے اور سواری پر بیٹھا ہوا ہے، کار کے اندر بیٹھا ہے، بس پر بیٹھا ہوا ہے، تو اب اگر چلتی سواری میں نماز پڑھنی پڑ جائے، کسی بھی وجہ سے گاڑی نہیں رک پا رہی ہے، تو اب نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا، وہ کیسے نماز پڑھے گا۔ اسی طریقے سے ٹرین کے اندر نماز پڑھنا ہے، اسی طریقے سے ہوائی جہاز کے اندر اگر نماز پڑھنی پڑ جائے، تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یعنی آپ کا جو سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ویسے معذور نہیں ہے جسمانی اعتبار سے، نماز پڑھنے میں اس کو یہ معذوری یعنی یہ عذر یا یہ پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے کہ نماز کے لیے گاڑی نہیں رک رہی۔ تو دیکھیں، اس میں اگر اپنی کار ہوتی ہے اور نماز کا بھی وقت ہو چکا ہے، انسان سفر کی حالت میں ہے اور اپنی نماز اپنی کار ہے، اپنی کنوینس ہے، جس کو یہ باقاعدہ جس طرح چاہے جب چاہے رکوا سکتا ہے ضرورت کے تحت، تو وہاں تو اس کو گاڑی رکوانی ہوگی۔ اور عام طور پہ ہمارے ہاں اس طرح جو بڑے بڑے جو روڈز ہوتے ہیں، سپر ہائی وے وغیرہ، تو وہاں پہ باقاعدہ پیٹرول پمپس وغیرہ بنے ہوتے ہیں اور وہاں پر مساجد کا بھی اہتمام ہوتا ہے، وضو خانے وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ کسی نماز میں 3 گھنٹے ہوتے ہیں، کسی کا دوران یا 1.25 گھنٹہ، اس طرح جیسے عصر کی نماز کا وقت کچھ 1.5 گھنٹے 1.75 گھنٹے کے درمیان درمیان ہوتا ہے۔ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی فوراً نماز پڑھنا لازم نہیں ہو جاتی، بس اتنا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ نماز قضا نہ ہو، تو نماز قضا کرنا گناہ۔
صحیح،
اسی طرح عصر کی نماز میں ختم ہونے سے پہلے پہلے 20 منٹ، یعنی مغرب سے پہلے 20 منٹ وہ مکروہ ہوتے ہیں، تو اتنی تاخیر بھی نہ کریں کہ مکروہ وقت آ جائے،
کہ
اس طرح قصدن نماز میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔
صحیح،
تو اپنی کنوینس ہے تو ایسی صورت میں انسان اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اب وہ کار میں، چلتی کار میں اس طرح فرائض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، البتہ اگر اپنی کنوینس نہیں ہے، دوسری گاڑی میں بیٹھا ہے، تو بس اوقات ہم اپنے طور پہ ہی یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ڈرائیور بھائی جو ہے وہ ڈرائیور صاحب وہ گاڑی نہیں روکیں گے۔
ٹھیک ہے،
تو اپنے طور پہ فرض کر لینے سے یعنی آپ چلتی گاڑی میں نماز پڑھ لینے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ کوشش کریں، ریکویسٹ کریں، تو بس اوقات ڈرائیور حضرات خود بھی نمازی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی آپ کے کہنے سے ایک ان کو بھی نماز پڑھنی تھی، آپ کے کہنے سے مزید ان کے لیے آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، وہ بھی نماز کے لیے روک لیں گے۔
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ایک دفعہ کہتے ہیں تو اور جو گاڑی والے ہیں مسافر، وہ بس تھوڑے سے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بولے
کوئی بولے،
پھر سب کا پریشر بڑھتا ہے،
کچھ زیادہ افرادوں کی طرف سے پریشر آتا ہے کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، نماز کا وہ ختم ہو رہا ہے، تو بسا اوقات وہ ڈرائیور
بعض حضور اب بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ اپنے ٹائم کی پابند اور ان کا ایک معیار بنا ہوتا ہے، وہ نہیں روکتے. کئی جگہ ایسا ہم نے دیکھا ہے سفر کا موقع ملا کہ گاڑی نہیں رکے گی،
یعنی کتنا ہی شور مچا لیا جائے،
کتنا مرضی شور مچا لیا جائے کہ بھائی ہمارا مخصوص وقت ہے، ہم نے اکثر تو روک دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اچھا اسی کمپنی کے بعد ڈرائیور روک دیں گے، اسی کمپنی کے بعد ڈرائیور نہیں روکیں گے.
اصل میں نماز کی قدر، نماز کی اہمیت جس کے دل میں ہوگی تو وہ تعاون کرتا ہے. اگر وہ بے نمازی بھی ہے لیکن نماز سے جو پڑھتا ہے اس سے ان کو محبت ہوتی ہے. اللہ کرے ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق ملے.
تو بہرحال سروسز ہیں اس میں بھی نماز کا وقت شامل کیا جائے،
ٹائمنگ
گاڑی کا جو وقت ہو اس میں ہو کہ بھائی کھانے پینے کے لیے روکیں گے،
بالکل
ریفریشمنٹ کے لیے روکیں گے، ہر کام کے لیے روکیں گے، لیکن نماز کے لیے بعض لوگ روکتے ہیں اہتمام کے ساتھ کہ نماز کا وقت روکا جائے، لیکن ہر ایک ایسا نہیں کرتا.
تو اب ایسے ہی صورت میں کہ جس میں آدمی بے بس ہو گیا،
جی جی،
کہ نمازی ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ گاڑی رکے اور میں نماز زمین پہ اتر کے طریقے سے پڑھ لوں، نہیں رک پا رہی گاڑی اور اس کی اب استطاعت میں نہیں ہے، تو اسی صورت میں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منزل پہ پہنچ جائے گا اور وقت ابھی باقی رہے گا،
ٹھیک ہے،
انتظار کریں.
صحیح.
اور انتظار کر کے منزل پہ پہنچ گئے وقت کے اندر ہی نماز ادا کر لے. اور اگر ایسا ہے کہ منزل تک پہنچنے میں وقت نماز کا نکل جائے گا، گاڑی روک نہیں رہا، تو ایسی صورت میں اب یہ چلتی گاڑی میں نماز پڑھے گا.
ٹھیک ہے.
اب چلتی گاڑی میں نماز پڑھنے میں اب اس میں یہ بھی ہے کہ وہ با وضو ہو تو اس کے لیے آسانی ہے،
ٹھیک ہے.
اگر وضو ہی اس کا نہیں تھا
صحیح،
تو اب اس کو بغیر وضو کے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو تیمم کرنا پڑے گا. اب تیمم کے لیے بھی کس چیز پہ تیمم کرے، تو یہ ہمارے سفر کرنے والوں کو بھی جو پیسنجر ہیں ان کو بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میں مثال کے طور پہ 4 بجے اگر میں حیدرآباد جانے کے لیے بس میں بیٹھا ہوں تو لازمی طور پہ عصر بھی بیچ میں آئے گی،
مغرب بھی
آئے گی،
عشاء بھی آ سکتی ہے،
عشاء تو پھر منزل پہنچ لے گا، تو عصر و مغرب کا سلسلہ ہو سکتا ہے پیچیدہ ہو جائے. تو پہلے سے آلریڈی وضو ہوگا تو جیسے ہی درمیان میں گاڑی رک سکتی ہے تو اترتے ہی نماز عصر ادا کر سکتا ہے. مغرب کے لیے بائی چانس گاڑی رک گئی تو بس اوقات جیسے موقع ہوتا ہے بائی چانس گاڑی رک جاتی ہے، با وضو آدمی وہ جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے. تو ویسے بھی سفر کی حالت میں یا ویسے بھی نارمل با وضو رہنا ایک اچھی بات ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب اگر وضو تھا اور گاڑی نہیں رک رہی، آخری وقت آ چکا ہے، تو اب یہ چلتی گاڑی میں نماز پڑھے گا. اب بس ہے، بس میں عام طور پہ اتنی جگہ نہیں ہوتی، درمیان میں جو کچھ اسپیس ہوتا ہے تو اس میں بہت تنگی والی جگہ ہوتی ہے. یہی سلسلہ جہاز کے اندر بھی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ سیٹوں کے مابین جو راستہ ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ جس میں نماز پڑھ سکے. پھر یہ بھی ضروری یعنی پڑھ سکتا ہے بشرطے کہ ڈائریکشن قبلے کی طرف گاڑی جا رہی ہو،
ٹھیک،
یا گاڑی کی پچھلی سمت وہ قبلے کی طرف ہو، تو یہاں تو زاویہ بن سکتا ہے،
ٹھیک ہے.
لیکن جب گاڑی کے شیشوں کی طرف دائیں یا بائیں اس طرف سمت قبلہ بن رہی ہو تو پھر نماز پڑھنا تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ رکو سجود کرنا ہوگا، کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہوگی، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے پہ قادر ہے اس کے لیے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہوگی، چاہے بس میں ہو یا جہاز میں ہو یا اسی طریقے سے ٹرین کے اندر ہو، تو اس کو سمت قبلہ کا تعین کر کے اور کھڑے ہونے پہ قدرت ہے تو کھڑے ہو کر ہی یہ نماز ادا کرے گا. اسی طریقے سے بعض لوگ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی نماز شروع کر دیتے ہیں، جس طرح بیٹھے ہیں ایسی نماز شروع کر دیتے ہیں، قبلہ ادھر ہو یا پیٹھ کی طرف ہو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے.
تو یاد رکھیں سمت قبلہ یہ نماز کے لیے یہ شرط ہے،
صحیح،
قبلے کی طرف رخ ہونا. تو اس لیے اگر کوئی اس طرح نماز پڑھے گا تو اس کی یہ فرض نماز ادا نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے.
ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پھر اگر چلتی گاڑی میں، بس میں، ٹرین میں اگر کسی نے چلتی حالت میں نماز پڑھ لی ہے تو اس کو ان نمازوں کا بعد میں اعادہ کرنا ہوگا.
بس اور ٹرین کا فرمان؟
بس اور ٹرین میں،
ٹھیک ہے.
البتہ جہاز کے اندر جو اس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے،
کا لفظ سنائے یعنی دوبارہ پڑھنے
کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ دہرانا، ضروری ہے، یعنی یہ واجب الاعادہ نہیں ہے، یہ سرے سے اس کو نماز کو گویا پڑھنا ہوگا.
بس یہ کہ وقت پڑھنی ہی ہے تو پھر اس وقت پڑھنا کیوں؟
اس وقت یہ ہے کہ قضا ہونے سے اپنے آپ کو جتنا یہ کر سکتا ہے،
اچھا
جتنا یہ کر سکتا ہے اتنا تو یہ کرے گا،
ٹھیک ہے.
تو لہذا اس لیے بعد میں اعادہ بھی کرنا ہوگا. البتہ جہاز میں، ہوائی جہاز میں اگر یہ نماز پڑھی گئی ہے تو، یا کشتی میں ہے یا پانی کے جہاز میں اگر نماز پڑھی گئی ہے اور پانی کا جہاز بیچ سمندر میں ہے، تو اس صورت میں چلتی حالت میں ان میں نماز پڑھنے کی صورت میں نماز ہو جائے گی,
واپس دوبارہ پڑھنے کی ضرورت
دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے.
اچھا اب قبلے کا فرمایا, قبلہ کیسے پتا چلے گا؟ جہاز میں تو شاید پتا چل جائے, وہ ان کے آلات ایسے ہوتے ہیں وہ ڈائریکشن بتا دیتے ہیں,
ڈائریکشن سے پتا
چلے گا. بس میں کیسے قبلہ پتا چلے گا, ٹرین میں کیسے پتا چلے گا؟ اچھا پتا چل بھی گیا تو وہ سیدھا رہے گی؟ ابھی شروع کی تھی, تھوڑی دیر بعد گاڑی مڑ گئی, ٹرین مڑ گئی, اب کیا کرے گا, اس میں کیا طریقہ کار ہوگا؟
عام طور پہ ٹرینیں اتنی جلدی موونگ نہیں کرتی, مڑتی نہیں,
امکان تو موجود ہے.
یہ امکان ہے, تو اب اس میں یہ ہے کہ ایسے آدمی کو اپنے ساتھ ایک قطب نما جو ہوتا ہے جس سے قبلہ معلوم کیا جا سکتا ہے, تو ایسا وہ آلہ اپنے پاس رکھنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اس کو اتنا تعین کرنے میں آسانی ہوگی کہ مغرب کی سمت کس طرف ہے, مشرق کی کس طرف ہے. وہ باقاعدہ ایسے آلات
پاکستان کے اندر کہہ رہا ہے,
پاکستان کے اندر
ہر جگہ شاید ایسا,
ہر جگہ ایسا نہیں ہے,
مغرب میں قبلہ ضروری نہیں ہے,
ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اب جیسے جو مکہ مکرمہ سے جانب مغرب جو ممالک ہیں ان کے لیے پھر مشرق کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے,
کہ
مشرق میں بھی پھر وہ شمالن جنوبن کا بھی ان کو خیال رکھنا ہوگا. تو ہمارے ہاں پاکستان میں اور اسی طرح ہندوستان میں ہمارے یہاں جو سمت قبلہ ہے وہ جانب مغرب ہے.
ٹھیک ہے,
جانب مغرب ہے, اور
یعنی جہاں سورج غروب ہو رہا ہے,
جس طرح سورج غروب ہو رہا ہے, اور پھر جانب مغرب بھی کچھ شما جنوب کی طرف میلان ہے اس کا. تو یہ آسانی اس میں یہ ہے کہ اگر آج کل ٹچ اسکرین موبائل ٹیبلٹس وغیرہ سب استعمال کرتے ہیں, تو دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن جو نماز کے اوقات کے حوالے سے مجلس توقیت نے بنائی ہے, تو اس ایپلیکیشن کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کا فائدہ ایک تو آپ کو نماز کے ابتدائی اور انتہائی وقت کا علم ہو جائے گا, اور دوسرا فائدہ یہ کہ اس میں قبلہ ڈائریکشن بھی ہوتی ہے.
صحیح,
تو اس کو آپ سامنے رکھیں گے تو وہ سمت قبلہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے, شہروں کے تبادلے کا نام وغیرہ آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا, تو اس سے آپ کو سمت قبلہ کا تعین کرنے میں آسانی ہوگی.
موبائل ہی کوئی ایسا انڈیکیٹر دے دے گا کہ یہاں
اس طرح
چل جائے گا.
اب یہ ہے کہ وہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ بھی ہوتا رہے, اپ ڈیٹ کی وہ آتی ہے,
جو موبائل استعمال کرتے ہیں ان کو معلوم
پتا ہوتا ہے, تو اس صورت میں مطلب اگر اس کا استعمال کریں گے تو آسانی رہے گی.
ٹھیک ہے,
تو سمت قبلہ ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہوگی, فرض, وتر اور سنت فجر.
ٹھیک,
البتہ نوافل جو ہیں تو نوافل پڑھتے وقت کوئی چاہ رہا ہے سفر میں نوافل پڑھے تو چلتی گاڑی میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں, اس کے اندر سمت قبلہ کا تعین بھی ضروری نہیں ہے. نوافل اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور اپنے شہر سے باہر نکل چکا ہے سفر میں ہے, تو جس طرف گاڑی کا رخ ہے, سواری کا رخ ہے, وہ سب رخ کر کے نوافل ادا کیے جا سکتے,
اس کی شریعت نے اجازت دی,
اس کی اجازت.
ٹھیک ہے, اچھا گاڑی میں آپ نے فرمایا کہ درمیان والی جگہ اگر مل جائے, لیکن اگر پڑھنا وہاں ممکن نہ ہو, بعض دفعہ پڑھنے نہیں دیتے, گاڑی ہلتی بہت ہے, کھڑا ہونا ممکن نہیں, تو اب کیا کرے گا, بیٹھ جائے گا یا کرسی پر بیٹھ جائے, کیا کرے؟
اس میں ادھر گاڑی چل رہی ہے, اب کھڑا ہونا اگر ممکن ہے,
بالکل وہ سموتھ بھی نہیں ہوتی ہے,
بالکل گاڑی آ رہے ہوتے ہیں,
ہر طرح کی روڈ
ڈرائیور حضرات جو وہ جس طرح چلاتے ہیں وہ پیسنجروں کو بسا اوقات ذکر اللہ پہ مجبور کر دیتے ہیں, وہ کلمہ شریف بھی لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تو اگر کوئی اس طرح زگ زیگ بناتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہے تو بہرحال اس کو اپنی کنڈیشن میں غور کرنا ہے کہ اس کو کھڑا ہونا ممکن ہے تو یہ کھڑا ہوگا.
جی,
اب اس کی کنڈیشن ایسی ہو جائے گی چکرانے والے کی طرح.
جی,
تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو سکتا ہے, جتنا اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن ہے اتنا وہ کھڑا ہوگا. اب گاڑی اگر جھما رہی ہے اس کو, تو ایسے میں آسانی ہے کہ یہ سیٹ کا اگر سہارا لے لے, دائیں بائیں سیٹیں ہوتی ہیں, تو یہ اس انداز میں کھڑا ہوگی کسی سیٹ کا سہارا لے لے, کیونکہ بغیر سہارے کے کھڑا ہونا اس طرح زگ زیگ بناتے ہوئے ڈرائیور گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اس میں دشوار ہوگا. تو جتنا ممکن ہو اتنا یہ کھڑا ہو, اور جب اس کے لیے ممکن نہ رہے, گاڑی بہت زیادہ لہر کھا رہی ہے اور اس کا گرنے کا اندیشہ ہو, تو ایسی صورت میں اب یہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے.
اچھا, جہاز میں بھی ابھی آپ کئی ایئر لائنز ہیں وہ نہیں پڑھنے دیتے, کھڑے ہو کر اجازت دیتے ہی نہیں ہیں, اجازت نہیں ہے, آپ کو پڑھنا ہے تو اپنی سیٹ پر پڑھیں, تو اب کیا کریں؟ قبلہ سیٹ پر تو نہیں ممکن, ہر جگہ قبلہ دستیاب ہو.
دیکھیں, اس کے لیے قیام تو ضروری ہے, تو فرض نماز ہے یا وتر ہے, اس کی ادائیگی کے اندر قیام فرض ہے, تو بلا عذر تو قیام ساکت نہیں ہو سکتا. تو وہی ہے کہ ان کا عملہ بھی تو چلت پھرت کر رہا ہوتا ہے.
جی جی,
تو کوشش انسان کرے تو نماز کھڑے ہو کر
جگہ تو ہوتی ہے, جگہ تو ہوتی ہے,
کچن وغیرہ کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے, اور الحمدللہ پڑھنے والے پڑھنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں.
صحیح,
تو اس لیے کوشش کریں, ویسے بھی انسان اپنی جگہ سے اٹھ کے حاجت کی وغیرہ کے تحت جاتا ہی ہے,
جی جی
چلت پھرت اس کی بھی ہوتی ہے, تو نماز اب ایسی صورت میں اس کو قصر کرنی ہوتی ہے. عام طور پہ جو جہاز کے مسافر ہوتے ہیں وہ مسافر شرعی کے حکم میں آ ہی جاتے ہیں, تو اب ایسی صورت میں ان کو دو رکعت ہی تو ادا کرنی ہے.
جی جی
بس یہ ہے کہ وضو کا اہتمام, وضو کرنا جہاز میں تھوڑا پیچیدہ اور دشوار ہو جاتا ہے, وضو پہلے سے کر لیا
تیاری ہو وضو کی
تو اس میں پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ دو رکعت آپ کو قصر ادا کرنی ہوگی اور آسانی آپ کھڑے ہو کر سمت قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں.
ٹھیک, اچھا جب وضو کرنا ہے, وضو کر نہیں پا رہے, نہ گاڑی میں پانی مل رہا ہے, نہ ٹرین میں, نہ جہاز میں, تو آپ تیمم کریں گے, قبلہ وغیرہ ہو جائے گا, سب کچھ کر لیں گے, لیکن وضو کا
مسئلہ بن رہا ہے. تو اس میں دیکھیں تیمم کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز پہ آپ ہاتھ ماریں گے,
جی جی,
وہ چیز یعنی جس پہ آپ ضرب لگائیں گے وہ چیز زمین کی جنس سے ہو.
ٹھیک ہے,
اب زمین کی جنس میں سے جیسے مثال کے طور پہ یہ پیالہ ہے, تو اس وقت یہ پیالہ کورا نہیں ہے,
ٹھیک ہے, اس پہ کوٹنگ,
اس پہ لیمینیشن چڑھا ہے, کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے, تو اس پہ یعنی ضرب لگانے سے تیمم نہیں کر سکتے.
حالانکہ یہ اصلاً مٹی سے بنا ہوا ہے,
اصلاً مٹی ہی سے بنا ہے,
اس کے اوپر اب وہ مٹی چھپا دی گئی ہے,
اب یہ مٹی چھپ چکی ہے لیمینیشن کی وجہ سے, تو اس پہ ضرب مارنے سے وہ تیمم نہیں ہو سکے گا. البتہ اس کے لیمینیشن چڑھنے سے پہلے
جو عام پیالے ہوتے,
جو عام کورا کورا پیالہ جس کو کہتے ہیں, اس پہ چمک نہیں ہوتی, بالکل مٹی سے بنا ہوتا ہے تازہ تازہ, تو اس طرح کے اگر پیالوں کو کوئی اپنے ساتھ رکھ لے,
ٹھیک ہے,
اب یہ رکھے گا وہی جس کا ذہن بھی ہوگا کہ نماز میں وضو کے لیے پریشانی ہو جائے گی تو تیمم کر لوں, تو ایسی صورت میں وہ یہ تیمم اس کے اوپر ہاتھ مار کے ضرب لگا کے پھر وہ تیمم کر سکتا ہے.
سیٹوں وغیرہ پر بھی مٹی گدے میں اتنی جو ہوتی ہے,
یہ دیکھیں یہ عام جہاز کی اگر بات کر رہے ہیں تو جہازوں کے آپ سمجھتے ہیں سیٹیں گرد آلود تو نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے,
ہاں اگر ٹرین کی بات کر رہے ہیں تو ٹرین میں کیونکہ کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں, گرد غبار بہت ہوتا ہے, تو اگر
آپ
اب بسا اوقات ایسے ایریا بھی آتے ہوں گے گرد غبار اڑ رہی ہے آندھی طوفان, تو مٹی اگر بہت زیادہ اڑ رہی ہے اور ایسے اڑتے ہوئے غبار میں سے اگر ٹرین گزر رہی ہے کہ گاڑی پورا دھواں دھواں ہو گئی ہے,
ٹھیک ہے,
مٹی اڑ رہی ہے, تو اب ایسی صورت میں چہرے پہ بھی مٹی آئے گی, ہاتھ پہ بھی مٹی آئے گی, اب ایسا آدمی تیمم کی نیت کر کے,
ٹھیک ہے,
چہرے پہ پڑنے والی مٹی پر اگر وہ ہاتھ پھیر لیتا ہے تیمم کی نیت سے,
صحیح,
تو اس کا وہ تیمم چہرے پہ
ہو جائے گا,
ہاتھوں کونیوں سمیت ہاتھوں پہ اگر وہ اچھی طرح ہاتھ پھیر لیتا ہے, کوئی حصہ جگہ ایسی باقی نہیں رہتی جہاں ہاتھ نہ پھیرے, تو تیمم ہو جائے گا.
ایسے اگر بارش میں کوئی کھڑا ہو جائے تو وضو بھی ہو جائے گا,
جس طرح بارش میں کوئی کھڑا ہو گیا, بارش بھی اچھی موسلا دھار ہو رہی ہے کہ جس میں مکمل طور پہ اس کا جسم اس طرح دھل چکا ہے کہ کوئی جسم کا ظاہری حصہ دو دو قطرے بہنے سے نہ رہا,
ٹھیک ہے,
اس میں وضو بھی ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سجدے کے متعلق اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ پیشانی پر دانا ہے,
جی,
اور زمین پر اگر سجدہ کریں گے تو اس سے پیپ نکل آئے گی, خون بہر نکلے گا, دانا پھٹ جائے گا, تو کیا اب یہ سجدہ ساکت ہو جائے گا؟ اور اگر یہ سجدہ ساکت ہو جائے گا تو کیا قیام بھی اس سے ساکت ہو جائے گا؟
یعنی پیشانی پر زخم ہے,
ممکن ہے ہوتے ہیں,
تو پیشانی پہ بسوں کا زخم ہوتا ہے تو سجدہ ساکت نہیں ہوگا.
اچھا,
اس کو سجدہ کرنا ہوگا, بشرطے کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے زخم بہنے والی کیفیت نہ ہو.
کہہ رہے نا کہ بہ جائے گا, لگائے گا
اگر بہ جائے گا,
پھٹ جائے گا,
بہ جائے گا. یعنی ایک ہے کہ زخم ہے پیشانی نہیں لگا سکتا, ناک لگا سکتا ہے, تو اس کو ناک لگا کر سجدہ کرنا, یعنی پیشانی کو اٹھا کے رکھے.
اچھا,
یا مثال کے طور پیشانی کے اس سمت پہ دانا ہے اور تو تھوڑا سا یہ والا حصہ زمین پہ ٹکا دے, اگر بائیں طرف اگر اس کے دانا ہے تو دایاں حصہ پیشانی کا جو زمین پہ لگ سکتا ہے اس کو لگا دیں. پیشانی کے سینٹر میں دانا ہے جس پہ سجدے میں وہ پیشانی نہیں لگا سکتا تو ناک لگا دیں, تو ناک لگانے سے بھی اس کا وہ سجدے کا فرض ادا ہو جائے گا. یہ اشارہ نہیں کر سکتا, اشارہ اسی صورت میں ہے کہ زخم ایسا ہے کہ اگر وہ سجدے کی طرف جھکتا ہے تو جھکنے کی وجہ سے مواد نکل آئے گا اور وہ بہنے کی صلاحیت میں ہوگا, یعنی قطرہ بن کے ٹپک جائے,
جی جی,
اتنا خون یا پیپ نکلنے کا اندیشہ ہو, تو اب ایسی صورت میں اس کو رعایت ہوگی کہ یہ اشاروں کے ساتھ سجدہ کر لے.
ٹھیک ہے, ٹھیک, جزاک اللہ. اسی سے متعلق ملتا جلتا سوال ہے کہ آنکھ کے آپریشن جب ہوتے ہیں, آنکھ کا آپریشن کیا جاتا ہے, مخصوص ہوتا ہوگا ہر آپریشن میں, ڈاکٹر جو ہے وہ جھکنے سے منع کرتے ہیں, کم از کم ایک ہفتے تک جھکنے سے منع کرتے ہیں, اسی طرح وضو کرنے سے بھی منع کرتے ہیں, کہ آنکھ میں پانی کا قطرہ بھی نہیں جانا چاہیے, اب کیا کریں گے, اب جھکے گا تو ظاہر سی بات رکوع کے لیے بھی جھکنا پڑے گا, پھر سجدے کے لیے بھی جھکنا پڑے گا, اور پھر وضو کرے گا تو پانی بھی جائے گا. تو
اب ایسا اس کے اندر جو ماہر ڈاکٹرز ہیں مسلمان ماہر ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر اعتماد, چونکہ کسی بھی شخص کا جو آپریشن آنکھوں کا اگر ہوا ہے تو اس کو تجربہ تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ تجربہ کار ہو کہ اس طرح کرنے سے وہ آپریشن بگڑ جاتا ہے. تو عام طور پہ اب اس میں یہ ہے کہ مسلمان ماہر ڈاکٹر ہو, ایک پہ اعتماد نہیں ہو رہا تو ایک سے زائد اگر ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں اور وہ ہوں ماہر اور تقوی پرہیزگاری دیندار ٹھیک ہے نمازی پرہیزگار, اس طرح کے اگر طبیب مریض کو کہے کہ آپ کا جو آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے آنکھوں کے آپریشن کی وجہ سے آپ کو سجدہ جس طرح باقاعدہ کیا جاتا ہے اس طرح سجدہ نہیں کرنا
ٹھیک ہے,
جھکنا نہیں ہے ورنہ جو آپریشن ہے اس میں خرابی آ سکتی ہے اور آنکھ میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. تو اگر یہ اس طرح کے متقی پرہیزگار دیندار مسلمان ماہر طبیب اگر اس طرح بتاتے ہیں تو ان کی بات پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور اب یہ سجدے کے لیے سر زمین پہ نہ رکھے یا زمین پہ نہیں رکھ سکتا لیکن 12 انگل اونچی کسی چیز پہ رکھ سکتا ہے, غالباً اس کی بھی وہ اجازت نہیں دیتے. تو اب ایسی صورت میں یہ رکوع کرے گا
ٹھیک ہے
اور سجدے کے لیے اشارہ کرے گا
ٹھیک ہے, رکوع سے کہہ رہے ہیں نا جھکنے سے جھکنے کی تکلیف ہے, آنکھیں نیچے نہیں ہونی چاہیے.
اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جس قدر اس نے جھک سکتا ہے
ٹھیک ہے,
ایسا نہیں ہے کہ آدمی یوں ہی سر اوپر رکھ کے ہی چلت پھرت کرتا ہو, تھوڑا بہت تو انسان سر کو جھکا سکتا ہے. اور تو جتنا اس کے لیے جھکانا ممکن ہے مضر نہ ہو تو اتنا رکوع کے لیے جھکے اور اس سے تھوڑا سا زیادہ سجدے کے لیے اپنی پیشانی اپنے سر کو جھکائے گا
ٹھیک ہے.
اب رہا وضو کا معاملہ تو وضو میں اس کے ہاتھ دھو سکتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, پاؤں دھو سکتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, سر کا مسا بھی کر سکتا ہے. معاملہ آئے گا چہرے کا, تو چہرے میں بھی ان کی طرف سے یہ تو نہیں ہوتا کہ آنکھوں پورے چہرے پہ کہیں بھی پانی نہ لگائے, ممانعت ہے آنکھوں میں پانی نہ جائے. تو اب جتنا حصہ اس احتیاط سے جیسے داڑھی والا حصہ ہے نیچے آنکھوں سے نچلا حصہ ہے احتیاط کے ساتھ جتنا حصہ یہ دھو سکتا ہے
ٹھیک ہے
پانی آنکھوں میں جائے بغیر, تو جتنا حصہ یہ دھو سکتا ہے اتنے حصے کو یہ پانی سے دھوئے گا. اب معاملہ آئے گا پیشانی کا, پیشانی پہ پانی ڈلے گا تو آنکھوں میں آئے گا
صحیح.
تو جو حصہ ایسا ہے کہ جس سے پانی ڈلنے سے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اب ایسی صورت میں پھر یہ گیلا ہاتھ
ٹھیک ہے
پانی نہ ٹپکائے, گیلا ہاتھ کر کے اپنی پیشانی پہ مکمل پہ پھیر لے. اسی طرح آنکھوں کے جو ظاہری حصہ ہے پپوٹا ہے بھویں ہیں اس کا قریب قریب جو حصہ ہے جہاں جہاں تک یہ ہاتھ پھیر سکتا ہے تو ان تمام ظاہری آنکھوں کے حصے پر بھی یہ گیلا ہاتھ پھیرے گا
ٹھیک ہے.
اور اگر پٹی بندی ہوئی ہے
پٹی بندی ہوتی ہے
کچھ وقت تک دنوں تک اگر پٹی بندی ہوئی ہے تو ایسی کنڈیشن میں وہ گیلا ہاتھ اس پٹی پر پھیر لے گا, جتنا حصہ دھونا ممکن ہے اس کو یہ دھوئے گا. پیشانی دھونا عام طور پر ممکن نہیں رہے گا کہ پانی جانے کا اندیشہ ہے, تو پیشانی پر اور اگر پٹی بندی ہوئی آنکھوں پر تو اس پہ گیلا ہاتھ اچھی طریقے سے پھیرے گا.
اچھا پانی پیشانی جو ہے اس کو گیلا ہاتھ کرنا, تو بار بار گیلا ہاتھ لگا لے, 5-10 دفعہ لگا لے, اتنا لگ جائے کہ اب وہ دھونے کی طرح لگے بظاہر, تو ایسا کر لے کہ صرف مسے سے کام چل جائے گا؟
ایسا نہیں ہے کہ خوب پانی کی تہ پہ تہ لگاتا رہے,
ایک دفعہ
بس یہ کہ اس پٹی پر پورا ہاتھ پھر جائے, اس پٹی کا بھی کوئی حصہ ایسا نہ رہے
کہ گیلا ہاتھ
نہ پھرا ہو. تو عام طور پہ جب بندہ گیلا ہاتھ پھیرے گا تو گیلا ہاتھ پوری پٹی پہ پھر سکتا ہے
ٹھیک ہے,
جو اس میں پریکٹس کرتا رہے گا.
حضور آپ نے کہا کہ ڈاکٹر سے پوچھ لے, ڈاکٹر متقی پرہیزگار ہو. اب اس آدمی نے ایک ڈاکٹر ہے اس کے حوالے اپنی آنکھ کر دی ہے, اس پر اعتماد کیا بھائی یہ آنکھ آپ کے پاس ہے جو مرضی کریں, اب وہی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جھکنا منع ہے, تو اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں صحیح ڈاکٹر ڈھونڈ کے لاؤ کوئی اور, تو کیا
حال یہ ہے کہ ماہر ہو اپنی فیلڈ کا,
پھر اس نے اس کی آنکھ کا آپریشن کیا ہے, اس کی آنکھ کو جو بھی کرنا تھا اتنا یعنی اس کے گہرائی میں جا کر اس کے ساتھ کیا ہے, اب وہی ڈاکٹر جس نے ٹریٹمنٹ کی ہے وہ کہتا ہے آپ نے یہ احتیاطیں کرنی ہیں, وہ ساری احتیاطیں ہم اس کی مان رہے ہیں, لیکن اس حوالے سے یہ شرط لگائیں گے.
اصل ہے یہ ایک دین کا مسئلہ ہے نا, نماز میں سجدہ کرنے کا سجدہ فرض ہے, اسی طریقے سے چہرہ دھونا ہے, چہرہ دھونا یہ فرض ہوتا ہے وضو میں. تو چونکہ اب یہاں فرائض کی ادائیگی میں آیا یہ عذر ہے یا نہیں
ٹھیک ہے.
تو اب اس کا عذر بننا یا تو تجربے سے ثابت ہوگا, فیلرز کے عام طور پہ تجربہ تو مریض کو نہیں ہوتا, پہلی دفعہ کسی کا آپریشن ہوا ہوتا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو طبیب, ماہر طبیب, چونکہ دین کا مسئلہ ہے تو اس لیے دیندار ماہر طبیب وہ اس کو کہے کہ اس طرح کرنے سے آپ کی آنکھ میں ضرر پہنچے گا, آپریشن دوبارہ نہ کرنا پڑ جائے, تکلیف بڑھ جائے گی, تو اب اس کی بات مانی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے,
ورنہ نارمل یہ ہے کہ تھوڑا بہت جھک سکتا ہے سجدہ, بس اوقات ہر ایک آدمی کے لیے ایسا کہ سجدہ کرنا مضر ہو تو ہر آپریشن میں شاید ایسا بھی نہیں ہوتا, تو اس لیے اصل ہے اس کی بات کا اعتبار.
ٹھیک,
تو دیندار آدمی ہوگا تو وہ ہر ایک آدمی کو یہ نہیں کہے گا تم یہ نہیں کرو تم وہ نہیں کرو, کیونکہ بسا اوقات ڈاکٹر حضرات کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے, بعض بڑے محتاط ہوتے ہیں شرعی مسائل میں, وہ علماء سے بھی رابطہ رکھتے ہیں اور علماء سے رابطہ رکھ کے پھر وہ اپنے مریضوں کو شرعی احکام شرعی حدود کے دائرے میں رہ کر پھر ایڈوائز دیتے ہیں, وہ بسا اوقات ایسے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی.
صحیح,
تو اب وہ اپنی طرف سے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ایسا نہیں ہوتا. اب جیسے ایک ڈاکٹر سے یہ بات ہوئی کہ اب سرنج جو جسم میں جاتی ہے تو اسی طرح کسی کے کینولا, تو یہ لگا دیا تھا کینولا, اب کینولے کے اندر اگر کوئی انجیکشن لگائے تو لگانے کی صورت میں کیا وہ خون باہر آتا ہے نہیں آتا, اگر کوئی نمازی یعنی مکلف آدمی بالغ اور اس کے کینولا کسی وجہ سے لگا ہوا ہے, اب اس پہ ہر دو گھنٹے بعد انجیکشن لگتا ہے, اس کا وضو تھا, تو کینولا میں انجیکشن لگنے سے کیا ایسا تو نہیں ہوتا نس سے کوئی خون واپس باہر نکل آتا ہو,
ٹھیک ہے,
پھر اندر چلے جاتا ہوں, تو یہ کچھ بات مشورہ ہو رہا تھا. تو کہنا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو مریض ہے نا, ڈاکٹر صاحب کا کہنا وہ تو مریض ہے نا, مریض کو تو رعایت ہوتی ہے نا, تو اس لیے اس کا وضو یعنی اب یہ ہے کہ صرف یہ بات ہو رہی تھی کہ خون نکلتا ہے,
آپ صرف اپنا میڈیکلی
پوائنٹ سے خون نکلتا ہے یا نہیں, فوراً ان کی طرف سے آ گیا کہ بھائی مریض ہے, مریض کے
لیے حکم شرعی بھی بیان کر دیا.
حالانکہ میں حکم شرعی کی تحقیق کے لیے یہ بات واضح کرنا چاہ رہا تھا ان سے کہ خون نکلتا ہے یا نہیں, ان کی طرف سے فوراً ریپلائی بھی آ گیا کہ وضو نہیں ٹوٹے گا, وہ تو مریض ہے.
ٹھیک
ہے, اب یہ چیز ہمیں کلیئر کرنی ہوتی ہے کہ وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا, ان کا کام ہے یہ بتانا کہ خون نکلتا ہے یا نہیں.
ٹھیک ہے,
وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا یہ اہل افتا کا کام ہے, یہ مفتی صاحبان کا کام ہے, تو جس کا جو کام ہے وہ اس اعتبار سے بتائے گا. تو اس لیے ڈاکٹر حضرات اگر بتاتے ہیں, ماہر ہیں, متدین دیندار ہیں, متقی اور ماہر بھی ہوں, تو ان کا بتانا اور ایک نا تجربے کار ڈاکٹر کا بتانا فرق ہے.
روزے کے ایام آئیں گے,
بے پرواہی انم احکام شرعی احکام میں یہ بھی آپ یوں سمجھے, اس میں ڈاکٹر حضرات ہی نشانے پہ نہیں ہیں.
ٹھیک ہے,
بہت سارا طبقہ ایسا ہے کہ شرعی احکام میں بڑے بے تکے جواب دے کے اپنی
بعض دفعہ جو مریض کے اعتماد دار ساتھی وہ جو نا اس کو مشورے دے دے کر جس نیٹ پہ لے آتے ہیں کہ وہ نماز ترک کر دیتا ہے, یا اصلی
اس طرح نہیں کرنا. تو اس میں یہی ہے کہ شرعی مسائل بھی ڈاکٹر حضرات کو بھی سیکھنے چاہیے.
ٹھیک ہے,
اور مریضوں کو بھی سیکھنے چاہیے,
یعنی جب وہ کہے کہ آپ کو جھکنے کی اجازت نہیں تو اس سے پوچھ لے بھی کیا جھکنے سے کیا مراد
جھکنا منع ہے,
اگر میں نماز پڑھوں تو کیا اس سے فرق پڑے گا, تو یہ سوالات کرے,
بالکل
دل کو مطمئن کرے کہ نماز کا معاملہ ہے, صرف کہنے پر اعتبار نہ کیا جائے. جزاک اللہ. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی ہمیں کال سنائیے.
میں عرض ہے, میں نارتھ نازم آباد بلاک بی سے بول رہا ہوں. عرض یہ کرنی تھی, کسی بار اگر سجدہ سہو واجب نہیں تھا یا سجدہ سہو کی ضرورت نہیں تھی تو اب اس نے نماز میں سجدہ سہو کر لیا, ایسی صورت میں کیا نماز میں کوئی حرج آئے گا یا نہیں؟ اور دوسرا یہ عرض کرنی تھی کہ کسی نے اگر جان بوجھ کر نماز میں واجب چھوڑا تو اس صورت میں کیا سجدہ سہو سے تلافی ہوگی یا نماز دورانی پڑے گی؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نارتھ ناظم آباد سے اسلامی بھائی تھے, ہم سے سوال کیا کہ سجدہ صاحب واجب نہ تھا, احتیاطاً کر لیا.
اس میں دیکھیں یہ ہے, ایک ہے کہ کوئی واجب ان کو چھوٹتا ہوا شک پڑ رہا ہے کہ کوئی مجھ سے واجب چھوٹا ہے, اب وہ واجب یاد نہیں آ رہا کہ کنفرم ہو جائے, لیکن ان کو لگ ایسا رہا ہے کہ کوئی واجب چھوٹا ہے, تو اس صورت میں سجدہ صاحب کر لینا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
کہ اپنے دل کا اطمینان ہو گیا. البتہ سجدہ صاحب لازم ہوا ہی نہیں تھا، کوئی واجب بھی نہیں چھوٹا، اب پھر بھی کوئی کہتا ہے چلیں احتیاطاً سجدہ سہو کر لیتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اب یہ جو احتیاط ہے یہ غلط ہے.
صحیح
کہ کوئی واجب چھوٹنے کا کوئی پہلو بھی نہیں آ رہا، کوئی ذہن میں خیال بھی نہیں آ رہا، احتیاطاً سجدہ سہو کرنا یہ منع ہے،
فضول کہلائے گا،
فضول ہے، مکروہ ہے یہ،
ٹھیک ہے.
البتہ اور دوسرا ان کے سوال کا جز تھا کہ اگر کسی نے
جان بوجھ
کر کوئی واجب چھوڑا ہے تو جان بوجھ کے واجب چھوڑنے کی صورت میں کیا سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی؟ سب سے پہلے اسی پہ غور کر لیں کہ سجدہ سہو، سہو کا معنی ہوتا ہے بھول چوک،
ٹھیک ہے،
تو کوئی واجب اگر بھولے سے رہ گیا تو اس کی وجہ سے نقص آئے گا، اس نقص کو دور کرنے کے لیے، اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو لازم کیا گیا،
ٹھیک ہے.
اور جو واجب جان بوجھ کے چھوڑے گا تو سجدہ سہو اس کی تلافی نہیں کر
سکتا،
کیونکہ سجدہ تھا، یہ سجدہ قصد نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
کہ جان بوجھ کے واجب چھوڑتے رہو سجدے کرتے رہے،
ٹھیک ہے.
تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو اس نماز کا اعادہ دوبارہ کرنا ہوگا،
اور یہ گناہ گار بھی ہوگا،
قصدن واجب چھوڑے گا تو گناہ گار بھی ہوگا،
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین صحیح معنوں میں حاصل کرنے، اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.